بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 اکتوبر 1903. ظہر کے وقت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر فرمائی کہ جو شخص دنیا کو رد نہیں کر سکتا وہ ہمارے سلسلے کی طرف نہیں آ سکتا. دیکھو حضرت ابو بکر نے سب سے اول دنیا کو رد کیا اور آپ کی آخری پوشاک یہی تھی کہ کمبل پہن کر آپ آ حاضر ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اول تخت پر جگہ دی. وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ نے سب سے اول فقر اختیار کیا تھا. خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ کسی کا قرضہ اپنے ذمے نہیں رکھتی. اوائل میں نقصان ضرور ہوتے ہیں, دوستوں یاروں کے تعلقات قضا کرنے پڑتے ہیں, لیکن ان سب کا بدلہ آخر دے دیتا ہے. ایک چوڑے اور چمار کے خاطر جب ایک کام کیا جاوے اور تکلیف برداشت کی جاوے تو وہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا, تو پھر خدا کس لیے اپنے ذمہ رکھے؟ وہ آخر کار سب کچھ دے دیتا ہے. بارہا ہم نے سمجھایا ہے کہ جس شخص کو اور اگر سوائے دین کے ہیں وہ ہمارے سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا. دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر پار اترنا مشکل ہے, اس لیے جو ہمارے پاس آوے گا وہ مر کر آوے گا, لیکن خدا اس کی قدر کرے گا اور وہ نہ مرے گا جب تک کہ دنیا میں کامیابی نہ دیکھ لے. جو برباد کر کے آوے گا خدا اسے سب کچھ پھر دے گا, لیکن ایک دنیا دار قدم نہیں اٹھا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان خود ہی غداری کرتا ہے کہ نام تو خدا کی طرف آنے کا کرتا ہے اور اس کی نظر اہل دنیا کی طرف ہوتی ہے. جو قدر اس سلسلے میں داخل ہونے کے اس وقت ہے وہ بعد ازاں نہ ہوگی. مہاجرین وغیرہ کے نسبت قرآن شریف میں کیسے کیسے الفاظ آئے ہیں جیسے رضی اللہ عنہم, لیکن جو لوگ فتح کے بعد داخل ہوئے کیا ان کو بھی یہ کہا گیا؟ ہرگز نہیں. ان کا نام ناس رکھا گیا اور لوگوں سے بڑھ کر کوئی خطاب ان کو نہ ملا. خدا کے نزدیک عزتوں اور خطابوں کے یہی وقت ہوتے ہیں کہ جب اس سلسلے میں داخل ہونے سے برادری رشتہ دار وغیرہ سب کچھ انہیں جان ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ شرک کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کچھ حصہ اس کا اور کچھ غیر کا, بلکہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ مجھ کو دینا چاہتے ہو اور کچھ بتوں کو تو سب کا سب بتوں کو دے دو. اس وقت کا تم بویا وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا. کیا آج تک تجربہ نے ان لوگوں کو بتلا نہیں دیا کہ یہ پودا ضائع ہونے والا نہیں ہے؟ قرآن شریف احادیث صحیحہ اور نشانات آسمانی سب ہماری تائید میں ہیں اور بین طور پر سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. اب جو اس سے فائدہ نہ اٹھاوے وہ مورد غضب الہی ہے. خدا غفور اور کریم, حنان اور منان ہے, مگر یہ انسان کی شوخی اور بدبختی ہے کہ اس کے معاہدے کو رد کرتا ہے اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا. انسان کو خدا کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیے اور برادری اور رسوم سے ڈر کر خدا کی راہ کو ترک نہ کرنا چاہیے. جب انسان کا مددگار اور معاون خدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی کمی نہیں, خدا داری کہ غم داری. اس قدر انبیاء جو آئے ہیں کیا خدا نے ان سے کسی قسم کی دغا کی ہے جو اب کسی سے کرے گا؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ہر وقت جان کا خطرہ تھا, ہر ایک طرف سے دھمکی ملتی تھی, مگر کیا لوگوں نے اور قوم اور برادری نے آپ کو تباہ کر دیا؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہ خود تباہ ہوئے. اور آج کوئی ایک بھی نہیں جو اپنے آپ کو ابو جہل کی اولاد بتلاتا ہو, مگر آج اس کے نام لیواؤں اور آپ کی اولاد سے دنیا بری پڑی ہے. 30 اکتوبر 1903. نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شانشین پر جلوہ افروز ہوئے اور تعاون کا ذکر ہوا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اسے اس بلا سے محفوظ رکھے گا, مگر اس میں بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ لم یلبسو ایمان ہوں بے ظلم, کہ جو لوگ اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملاویں گے وہ امن میں رہیں گے. پھر دار کی نسبت وعدہ دیا جو اس میں بھی شرط رکھتی, للذین علاؤ من استکبارن. اس میں علاؤ کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت انکساری کے ساتھ چاہیے وہ بجا نہ لاوے. جب تک انسان اس نے نیتی جس کو حقیقی سجدہ کہتے ہیں بجا نہ لاوے تب تک وہ دار میں نہیں ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ بے فائدہ ہے. لم یلبسو ایمان ہوں بے ظلم میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بتوں اور مخلوقات کو سجدہ کیا, بلکہ جو شخص ماں سب اللہ کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ دل میں جو منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے ان پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے حال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کیسا ہوا. تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عمل لایا ہے. میں نے کہا اور عمل تو کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ میں نے عمر بھر شرک نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے یوم اللبن کے دن بھی شرک نہ کیا تھا کہ دودھ پی کر کہا کہ اسے پیٹ میں درد ہوئی ہے, گویا دودھ کو خدا سمجھ لیا تھا اور خدا پر سے جو حقیقی فائل ہے نظر اٹھ گئی تھی. نفسانی جذبات ہزاروں قسم کے ہیں جو کہ انسان کو لگے ہوئے ہیں. ان کو دیکھا جاوے تو سر سے لے کر پاؤں تک ظلم ہی ظلم ہے. سر تکبر اور گمن کی جگہ ہے, آنکھ برے خیالات کا مقام ہے, غضب کی نظر سے بھی انسان اسی سے دوسرے کو دیکھتا ہے, کان بیجا باتیں سنتے ہیں, زبان بری باتیں بولتی ہے, گردن اکڑتی ہے, صدور میں کن کن بری باتوں کی خواہش ہوتی ہے, نیچے کا طبقہ بھی کچھ کم نہیں ہے اس کو وجود میں جہاں اسی کے باعث مبتلا ہے. پاؤں بھی بیجا مقامات پر چل کر جاتے ہیں. غرض یہ ایک لشکر اور جماعت ہے جسے سنبھال کر رکھنا انسان کا کام ہے, اور یہ بڑی بات ہے. ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا, اور ایک طرف حکم دیا ہے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, سورہ ہود آیت 38. یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو ان کے نسبت بات ہی نہ کر. خوف الہی اور تقوی بڑی برکت والی چائے ہے. انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے, جیسے کہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجن, الطلاق آیت 3. اس کے یہی معنی ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لیے وہ خود راہ پیدا کر دے گا, بشرطے کہ انسان متقی ہو. لیکن اگر تقوی نہ ہوگا تو خواب فلاسفر ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا. دیکھو اسی ہندوستان پنجاب میں کس قدر عالم تھے مگر ان کے دلوں میں اور زبانوں میں تقوی نہ رہا. محمد حسین کی حالت دیکھو کہ کیسی گندی اور فوج باتیں اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں لکھتا رہا. اگر تقوی ہوتا تو وہ کب ایسی باتیں لے سکتا تھا. اس کے بعد چند احباب نے بیعت کی, اور بعد بیعت حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک طویل تقریر فرمائی. فرمایا یہ بات جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے سے, یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے سے ہی بیچ دینا ہے. اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں. جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا. لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کے صحیح سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانے کا ہزار دانہ بنتا ہے. اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے, تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا. صوفیوں نے بعض جگہ لکھا ہے کہ اگر مرید کو اپنے مرشد کے بعض مقامات پر بظاہر غلطی نظر دار کرے گا تو ہفتے عمل ہو جاوے گا, کیونکہ اصل میں وہ غلطی نہیں ہوتی, صرف اس کے فہم کا اپنا قصور ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان سر اوپر نہیں اٹھا سکتا. یہ تمام ان کا ادب تھا کہ حت الوسا خود کبھی کوئی سوال نہیں کرتے. ہاں اگر باہر سے کوئی نیا آدمی اگر کچھ پوچھتا تو ذریعے سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا وہ سن لیتے. صحابہ بڑے متعدد تھے, اس لیے کہا ہے کہ طریقت و کلہا ادب, جو شخص ادب کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر شکل پاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ارتداد کی آ جاتی ہے. اس ادب کو مد نظر رکھنے کے بعد انسان کو لازم ہے کہ وہ فارغ نشین نہ ہو, ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے اور جو جو مقامات اسے حاصل ہوتے جاویں ان پر یہی خیال کرے کہ میں ابھی قابل اصلاح ہوں, اور یہ سمجھ کر کہ بس میرا تزکیہ نفس ہو گیا وہیں نال بیٹھے. یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو ایفائے عید نہیں کرتا, جو زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے, بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دو رنگی ہے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو. صحابہ اکرام کو اس دو رنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں. جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر جب ان سے جدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی. ابو بکر نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے. پھر وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کل ماجرا بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو، انسان کے دل میں قبض اور بسط ہوا کرتی ہے. جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مسافہ کریں. اب دیکھو کہ صحابہ کرام اس نفاق و دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے. جب انسان جرت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے. دین کی اتک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے. اگر مومن کسی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے. جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا. اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی. ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچاوے. جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلے سے دور رہتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ پل صاف نہیں رکھی ہے، کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں یک رنگی ہوتی ہے. صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن تک رونا نہ آوے تو جانو کہ دل سخت ہو گیا ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سورۃ توبہ آیت 82. کہ ہنسو تھوڑا اور رو بہت، مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے بہت ہیں. اب دیکھو کہ زمانے کی حالت کیا ہے. اسے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے، بلکہ جس کا دل اندر سے رو رہا ہے وہی روتا ہے. انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خشوع اور خضوع سے دعا میں مشغول ہو اور بالکل عز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر پڑے، تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں. اگر سارے دن کا نفس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور تمسر کے میزان زیادہ ہے، رونے کی بہت کم ہے، بلکہ اکثر جگہ بالکل ہی نہیں ہے. اب دیکھو کہ زندگی کس قدر غفلت میں گزر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے. گویا ایک طرح سے مرنا ہے، اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے. جب لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم روزہ نہیں رکھتے. ان لوگوں کو حقیقت ایمان کا علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے، اگر علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے. اسلام کا مقصد کیا ہے اسے بالکل بے خبر ہیں. حالانکہ خدا تعالیٰ کی عادت قدیم سے چلی آئی ہے کہ جب مغز اسلام چلا جاتا ہے تو اس کے اثر نو قائم کرنے کے واسطے ایک کو معمور کر کے بھیجتا ہے، تاکہ کھائے ہوئے اور مرے ہوئے دل پھر زندہ کیا جائیں. مگر ان لوگوں کی غفلت اس قدر ہے کہ دلوں کی مردگی محسوس نہیں کرتے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، البقرہ آیت 113. یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے. گویا اس کے خواہ خدا تعالیٰ کے لیے مر جاتے ہیں، گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ الہی کی بجاوری میں اپنے نفس کو ذرا بھی دخل نہ دیا، اور ایک ذرا سے اشارے سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا. مگر یہ لوگ اسلام کے حقیقت سے بے خبر ہیں. جو کام ہے ان میں ملاونی ہوتی ہے. اگر کوئی ان میں سے رسالہ جاری کرتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روپیہ کماوے، بال بچے کا گزارا ہو. ابھی حال ہی میں ایک شخص کا خط آیا، لکھتا ہے کہ میں نے عبد الغفور کے مرتد ہونے پر اس کی کتاب کر کے اسلام کے جواب میں رسالہ لکھنا شروع کیا ہے، امداد فرماویں. ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کیا چاہ ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفس روح اس میں نہیں، لیکن رسالہ لکھنے کو تیار ہے. ایسے شخص کو چاہیے تھا کہ اول تزکیہ نفس کے لیے خود جہاں آتا اور پوچھتا، اور اول خود اپنے اسلام کی خبر لیتا، لیکن عقل دیانت اور سمجھ ہوتی تو یہ کرتا. مقصود تو اپنی معاش ہے اور رسالے کو بہانہ بنایا ہے. ہر ایک جگہ یہی بدبو آتی ہے کہ جو کام ہے خدا کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کی تائیدیں اور نصرت کا ہاتھ اس کے کاموں سے معلوم ہو جاتا ہے. اور آخرکار انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غیب کا ہاتھ ہے جو اسے ہر میدان میں کامیاب کر رہا ہے. انسان اگر اس کی طرف چل کر آوے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، اگر وہ اس کے تھوڑا سا رجوع کرے تو وہ بہت رجوع کرتا ہے. وہ بخیل نہیں ہے، سخت دل نہیں ہے. جو کہ اس کا طالب ہے تو اس کا اول طالب وہ خود ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اگر ایک مکان کے دروازے بند کر دے تو کیا روشنی اس کے اندر جاوے گی؟ ہرگز نہیں. یہی حال انسان کے قلب کا ہے. اگر اس کا قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے موافق نہ ہوگا اور نفسانی جذبات کے تلے وہ دبا ہوا ہوگا، تو گویا دل کے دروازے خود بند کرتا ہے کہ خدا کا نور اور روشنی اس میں داخل نہ ہو، لیکن اگر وہ دروازوں کو کھولے گا تو مان نور اس کے اندر داخل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 4 نومبر 1903 بوقت ظہر. حضرت اقدس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بوقت ظہر حسب معمول اندر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور مسند کو زیب نشیست بخش کر مولانا برہان الدین صاحب جیرمی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، آپ کے چہرے پر آثار پزمردگی، پریشانی اور حیرانی کیسے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور، وجہ تو صرف یہی ہے کہ اب دوسرا کنارہ یعنی جہان ثانی نظر آ رہا ہے، کیونکہ بوجہ پیرانہ سالی کے اب عالم آخرت کا ہی خیال رہتا ہے. گنتی کے دن اب باقی سمجھنے چاہیے، مزید برآں عارضۂ ذوف اور بھی اس کے سری الوقوع ہونے پر شاہد ہے، اور ذوف کا یہ باعث ہے کہ ابتدا میں کچھ مراقبہ و نفی اس بات کا کسی قدر سول رہا ہے جس سے یہ ذوف لاحق حال ہو گیا. یہ سن کر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک معنی خیز اور پرمعرف لب و لہجے کے ساتھ فرمایا، جب یہ حالت ہے تب تو ضرور ہی ان تمام عارضی تحیرات کو یکسور رکھ کر صرف ایک ہی آستانہ بارگاہ عرضی پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک سعادت کیش و متلاشی حق روح کا یہی مامن اور یہی ملجا و ماوا ہے، اور چونکہ یہ مسلمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب کے پاس رہنا گویا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے پاس رہنا ہوتا ہے، اس واسطے اب آپ کو باقی ایام زندگی اس جگہ قادیان میں گزارنے چاہیے اور یہاں آ کر ڈیرا لگا دینا چاہیے. یہاں تو مقولہ یک در گیر و موکم گیر پر عمل کرنا ضروری و لازمی ہے. ہر ایک کے لیے مناسب و واجب ہے کہ حسب استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری سعی کرے، تاکہ ٹھیک وقت پر سفر منزل محبوب حقیقی کے لیے تیار ہو سکے. بغیر جوش محبت کے اس راہ پر قدم مارنا بڑا مشکل ہے، اور ساتھ ہی اس پر استقلال و استقامت ضروری ہے. جب یہ امر حاصل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جذب القلوب کا عمل بتدریج خود بخود شروع ہو جاوے گا، جس سے صادقین کے معیت کی توفیق ملے گی اور اس سیکل تاشو کے الہی سے زنگار آئینہ دل ماو ہو کر تزکیہ نفس و تطہیر قلب نصیب ہوگا. مگر تلاشیا کا بیج بونا مقدر نقص پیدا ہوتا ہے، اور محبت ذاتی ربانی کی آپاشی سے نش و نما پاتا ہے. بمنزل جانا رسد ہما مر گئے کہ ہمدم در تلاش ہو دواں باتیں. آپ اپنی پہلی حالت کو یاد کریں، جبکہ آغاز سال 1886 میں صرف حسبتاً للہ کا جوش آپ کو کشاں کشاں جہاں لایا تھا، اور آپ پا پیادہ افتاں و خیزاں اس قدر دور فاصلے سے پہلے قادیان پہنچے تھے، اور جبکہ ہم کو اس جگہ نہ پایا تو اسی بیتابی و بے قراری کے جوش میں تگاپو کر کے پیدل ہی ہمارے پاس ہوشیار پور جا پہنچے تھے، اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس وقت ہم سے جدا ہونا آپ کو بڑا شاق گزرتا تھا. اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو آگے قدم ماننا چاہیے، نہ یہ کہ الٹا تساہل و تکاسل میں پڑے. اب تو زمانہ بزبان حال کہہ رہا ہے اور نشانات و علامات سماوی باواز دول پکار رہے ہیں. غرض کے پوری مستعدی و ہمت سے استقلال دکھلائیں. یہ آثار پزمردگی ہمیں برمحال معلوم نہیں ہوتے. یہاں کا رہنا تو ایک قسم کا آستان ہے، عزتی پر رہنا ہے. اس حوض کوثر سے وہ آب حیات ملتا ہے کہ جس کے پینے سے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، جس پر عبدالآباد تک موت ہرگز نہیں آ سکتی. اچھی طرح کمر بستہ ہو کر پورے استقلال سے اس صراط مستقیم کے راہرو بنے، اور ہر قسم کی دنیاوی رکاوٹوں اور نفسانی خواہشوں کی ذرا پرواہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری میت کریں، تاکہ حکم کونوں میں صادقین کے فرما برداری کا سنہری تمغہ آپ کو حاصل ہو. یاد رکھیں کہ راستی و صداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و جلال کے تاج زرین کے وارث ہوا کرتے ہیں. راست بازی کے حاصل دشمنوں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ رہیں. معلوم نہیں کہ آپ کو جہلم سے کیوں انس ہے، حالانکہ اس کی میم نسبتی کو حذف کرنے کے بعد تو جہل ہی جال رہ جاتا ہے بلا فہم و زکا کو جہل سے کیا رشوت. المول صاحب نے عرض کی کہ حضور واقعی یہ تو سچ ہے کہ جہلم بمانے جہل من ہی ہے, آخر میم نسبتی ہے, آخری میم نسبتی ہے. فرمایا جب یہ حال ہے تو ایسے جہل کو ترک کر دینا چاہیے, وہاں کے رہائش کو یہاں کے رہائش پر کسی طرح پر بھی ترجیح نہیں ہو سکتی. پھر ایسی حالت میں معمور من اللہ کے صحبت نہایت ضروری بلکہ مقتن مات سے ہے. خوش قسمت وہ جن کو یہ نعمت غیر مترتبہ نصیب ہو, جو شخص سب کو چھوڑ کر یہ جگہ آ کر آباد نہیں ہوتا, یا کم از کم ایسی تمنا دل میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت. مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادہ وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ ٹھہرے, اپنے گھروں وطنوں اور املاک کو چھوڑ کر ہمارے یہاں مشاہدی کریے. قادیان میں بود و باش کرنا اصحاب و صفوہ کا مستاق بننا ہے, اور یہ تو ایک ابتدائی مرحلوں میں سے ہے. ورنہ مردان خدا کو تو اگر اس سے بھی صدا درجہ بڑھ کر دشواریوں اور مصیبتوں کا سامنا ہو, تاہم وہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے, بلکہ وہ پورے جذبہ اس محبوب حقیقی سے آگے یہ قدم مارتے ہیں اور اپنا تمام دھن من تن اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت و خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اور یہی ان کا مقصود بزداد ہوتا ہے کہ دنیاوی علائق کے جالوں کو توڑ کر اور اس کے پھنوں سے مخلصی پا کر ایک جمیع محمد کی جامع ذات صدود صفات کے آستانہ سراپا برگر خیز پر پہنچنے کا شرف حاصل کریں. میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ در حقیقت اصول استقامت یہی ہے. کلام مجید میں ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آمین سجدہ آیت 31, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستے پر نہیں آتے بلکہ اسی صراط مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویر قلوب کی منزلیں طے کر لیتے ہیں, اور بعد ان شرائع صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے. محبت و ذوق الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے. مکالمہ الہی, وہی الہام و کشف وغیرہ انعامات الہی سے مشرف و بہرہ مند کیے جاتے ہیں. درگاہ رب العزت سے تمانیت و سکینت ان پر اترتی ہے, حزن و مایوسی ان کے نزدیک دن تک نہیں پھٹکتی. ہر وقت جذبہ محبت و ولولہ اس کے الہی میں سرشار رہتے ہیں, گویا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے پورے مصداق ہو جاتے ہیں. غرض استقامت بڑی چیز ہے, استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور بامراد ہوتے چلایا ہے. ذات تقدس ماں باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ذاتی تعلق و گہرا پیوند قائم کرنا چاہیے. جب یہ تعلق پورا قائم ہو جائے پھر ہر قسم کے خوف و خطر سے انسان محفوظ و مصون ہو جاتا ہے, اور ان شرائع صدر کے بعد تمام بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ہر کدھر ریزی یا بدباس بدر دیگر نتا پر حق الیقین ہو جاتا ہے, اور اس کی پرسمر تاثیرات ان کے لوہے قلب پر منعقد ہو جاتی ہیں, اور ان کے رگوریشہ میں سرایت کر گئی ہوتی ہیں, اور بوجہ اس کے الہ محبت و تاشو کے الہی و شہود و عظمت و جلال ذات کبریائی ان کے قلب کریم کو یہی ہو جاتا ہے. آپ اپنے سارے جسم و جان روئے رواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو جاویں, پھر خدا تعالیٰ خود بخود تم سب کا حافظ و ناصر معین و کارساز ہو جاوے گا. چاہیے کہ انسان کے تمام قوا, آنکھ کان دل دماغ دست و پا جملہ متمسک بلا ہو جاویں, ان میں کسی قسم کے اختلاف نہ رہے. اسی میں تمام کامیابیاں بن اترتے ہیں, یہی اصل مراقبہ ہے. اسی سے حرارت قلبی و روحانیت پیدا ہوتی ہے, اور اسی کی بدولت ایمان کامل نصیب ہوتا ہے. سب سے اول تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیے. جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطمینان نہ پانا یہی خطرناک مرض ہے. یہ وہ حالت ہے جبکہ انسان نفس امارہ کے زیر حکم چل رہا ہوتا ہے. اس وقت صرف محرکات بدی یعنی شیطانی کے اس پر حکومت ہوتی ہے, اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور افتادہ ہلاک ہونے والی ناپاک روحوں کو اس پر اثر ہوتا ہے. اس سے ذرا اوپر انسان ترقی کرتا ہے تو اس وقت اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایسی حالت کا نام لوامہ ہے. اس وقت اگرچہ محرکات بدی سے اس کو پوری مخلصی نہیں ہوتی ہے, مگر محرکات نیکی یعنی ملائکہ کی پاک تاریکات کی تاثیریں بھی اس پر مؤثر ہونے لگتی ہیں. ان نیک تاریکات کی قوت و طاقت سے نفس امارہ سے اس کی ایک قسم کی کشتی ڈر جاتی ہے, اور ان کی مدد سے تاریکات بدی پر غلبہ پاتے پاتے زینہ ترقی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر فضل عزیز شامل حال ہو تو بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے. آخر کار اس نفس لوامہ کی کشتی جیت لینے کے بعد تمام تاریخات بدی کو مغلوب کر لیتا ہے, اور اس مرحلے سے اوپر چڑھنے پر وہ ناپاک روحوں کی بری تاریخات کے نتائج بد سے بالکل معبوز ہو کر امن الہی میں آ جاتا ہے. اس حالت کامیابی و ظفر مندی و فیض المرامی کا نام مطمئن ہے. اس وقت وہ ذات باری تعالیٰ سے آرام یافتہ ہوتا ہے, اور اسی منزل پر پہنچ کر صالح کا سلوک ختم ہو جاتا ہے, تمام تکلفات اٹھ جاتے ہیں, اور بلحاظ مدارج روحانیت کے یہی جد و جہد کی انتہا اور اس کا مقصود ذاتی ہوتا ہے. اس غور مقصود کے حصول پر وہ پورا کامیاب و فیض المرام ہو جاتا ہے. اور ہماری بعثت کی علت غائبی تو یہی ہے کہ رستہ منزل جانا کے پورے پٹکوں, دل کے اندھوں, جزام ضلالت کے مبتلاؤں, ہلاکت کے گڑھوں میں گرنے والے کو اور بادلوں کو صراط مستقیم پر چلا کر وسال ذاتی ذل جلال کشیری جام پر گرایا جاوے, اور عرفان الہی کے اس نقطہ انتہائی تک ان کو پہنچایا جاوے تاکہ ان کو حیات ابدی و راحت دائمی نصیب ہو, اور جوار رحمت عزی میں جگہ لے کر مست سرشار رہیں. ہماری معیت اور رفاقت کی پاک تاثیرات کے ثمرات اسنا بالکل صاف ہیں. ہاں, ان کے ادراک کے لیے فہم رسا چاہیے, ان کے حصول کے لیے رشت و سوا چاہیے, ساتھ ہی استقامت کے لیے اتقا چاہیے, ورنہ ہماری جانب سے تو چار دانگ عالم کے کانوں میں عرصہ سے کھول کھول کر منادی ہو رہی ہے. ہم نے تو اس مائد الہی کو ہرکس و ناقص کے آگے رکھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا, مگر آگے ان کی اپنی قسمت وما علینا الا البلاغ. اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مادی ماؤد و مسیح ماؤد قیامت کا زمانہ بالکل قریب ہے, بلکہ بعض نے اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی لکھے تھے. جب اس نعمت کا وقت آیا تو تمام یہودی سیٹوں نے اسے قبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے, اور صرف انکار پر اکتفا نہیں کی بلکہ تقدیر پر ایسے دلے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں, مخالفت کا کوئی پہلو چھوڑ نہیں رکھا. ہر دجالیت و یہودیت کو عمل میں لایا جا رہا ہے, ہر وقت فساد و شرارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. کون سا ایذا و تکلیف دہی کرا ہے جس پر وہ نہیں چلے, ہماری تقریب و استیصال کے لیے کون سا میدان تدبیر ہے جو ان کی اسبان مخالفت کی دور دوب سے بچ رہا ہے, استیزا و تصدیق کا کون سے پہلو باقی توڑا گیا ہے. یا حسرتن علی العباد ما یادی میں رسول الا کانوا بہ یستعجلون, سورہ یاسین آیت 31. مگر ان کے یہ فتنہ پردادیاں کہ جائے کہ ان کو کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا بھی نصیب ہو. سچ پوچھو تو ان کی یہ مخالفتیں ہماری مزرعہ کامیابی کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہیں, کیونکہ اگر مخالفوں سے میدان صاف ہو جاوے تو اس میدان کے مردان کارزار کے چور کس طرح ظاہر ہوں, اور انعامات الہی کی غنیمت سے ان کو کس طرح حصہ نصیب ہو, اور اگر آدا کے مخالفت کا بحر مواج پایاب ہو جاوے تو اس کے غواصوں کی کیا قدر ہو, اور وہ بحر معنی کی بے باغ دور کو کس طرح حاضر کر سکیں. اس مخالفت کا کوئی ایسا ہی سر معلوم ہوتا ہے, وہی اللہ ان کے مخالفت کے ارادے عند اللہ کیا قدر رکھتے ہیں. اس مخالفت اس ذات قادر مطلق کا تو صاف حکم ہے, ان حزب اللہ هم الغالبون, المائدہ 57. اور اس جنگ و جدال کا آخری انجام بھی بتا دیا ہے, والعاقبۃ للمتقین, الاعراف آیت 129. مگر افسوس کہ بائیں اماں کوتا اندیش نہیں سمجھتے, حالانکہ اس نصرت الہی و تائید عزی کا انہیں مشاہدہ و تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے, اور ان کی مذلت و خسران و نامرادی کا انجام بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے. قطع نظر ان یبوست مجسم مولویوں اور خشک ملدانوں کے موجودہ زمانے کے فقرا کا گروہ بھی کچھ کم نہیں ہے, ان میں ریاکاری و ذاتی اغراض کی ایک زہر ہوتی ہے جو آخر کار ان کو ہلاک کر ڈالتی ہے. ان کا ہر ایک قول و فعل و عمل ان کے نفسانی اغراض کے تابع ہوتا ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی نہاں در نہاں ذاتی غرض مرکوز خاطر ہوتی ہے, مثلا خواہش مسخرات و طلب دنیا و جاہ طلب وغیرہ وغیرہ, تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی دنیاوی عزت و مال و متاع میں ترقی ہو, جس سے اپنے نفس ہمارا کو خوش رکھیں. یہ ایسا سمے قاطر ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے. بعض ان میں سے زمین کھود کر چلا کرتے ہیں, نہ یہ حکم الہی ہے اور نہ سنت نبوی. ریاکاری و مکاری کا خود تراشیدہ ایک خاصا ڈھنگ ہے, تاکہ لوگوں کو دام تصویر میں لایا جاوے, اور یہی ان کی دلی غرض ہوتی ہے. ان کے لیے ایسے عملوں کی مثال میدانی سراب جیسی ہے کہ وہ دور سے تو خوش نما مصفہ پانی دکھائی دیتے ہیں, مگر نزدیک جانے پر اس کی
اصل حقیقت کھل جاتی ہے کہ وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکا ہی دھوکا تھا. اس وقت اس نگانے آب زلال کو بجز حسرت و پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسے ریاکاروں کو جہنم سے ہی سمجھتا ہے, کیونکہ حق تعالیٰ سے وہ بالکل بیگانے اور کوچا ہے یار حقیقی سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں. وہ معرفت الہی میں دل کے مردہ اور تن بگور ہوتے ہیں. ان کے موت کی حالت عوام کلا نام سے بدتر ہوتی ہے, کیونکہ عوام تو سیدھے پن سے جیسا ان کو سمجھ میں آتا ہے ایسا ہی عمل کر لیتے ہیں. ان کی طبیعت میں کوئی تکلف نہیں ہوتا, بالکل سادگی سے دین العجائز پر عمل کرتے ہیں. مگر موجودہ فقرا کا گرو تو عمدن اغراض نفسانی کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان تمام ریاکاری کے کاموں کو ایک مزورانہ تلسمات کے رنگ میں ظاہر کر رہے ہیں اور انہیں عاقبت کی کچھ پرواہ نہیں. سو ہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے تصنعات سے اپنے آپ کو بچاویں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ اور سنت نبوی پر محکم قدم رکھ کر چلیں, تا منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ان کو کوئی روک حائل نہ ہو اور یہ چند روزہ زندگی رہے گا نہ جاوے جو آخرت میں سخت ندامت ذلت و حسد کا باعث ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دے وے کہ وہ ماز ابتغال مرضات اللہ کے غرض سے رائے مستقیم پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ جاویں اور تخلیق انسانی کے اصل مدعا کو پورا کریں. آمین ثم آمین. 5 نومبر 1903. فرمایا, آج کل ہندوستان سے ایک عورت آئی ہوئی ہے کہ خاوند بھی آئے ہوئے ہیں. وہ اکثر سوال کرتی رہتی ہیں اور میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں. ایک دن سوال کیا کہ اولیاء اور پیغمبروں پر بڑی بڑی مصیبت آتی ہے اور وہ ہمیشہ مصیبت کا نشانہ بنے رہتے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے اور قرآن شریف کے بھی بالکل برخلاف ہے. خدا تعالیٰ کی اولیاء اور نبیوں پر تو ہمیشہ اس کے انعامات ہوتے ہیں, وہ ان کا ہر مقام میں حافظ و ناصر ہوتا ہے, پھر ان پر مصیبت کے کیا مانے. عملی طور پر یہ دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ کو کیا کامیابی حاصل ہوئی. ان کا دشمن غرقاب کیا گیا اور موسیٰ کو اس پر فتح حاصل ہوئی. پھر داؤد کو دیکھ لو, عیسیٰ کو دیکھو کہ ان کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے اور یہ سب کامیاب ہوتے رہے. ہمارے پیغمبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج حاصل ہوا, کیا اس کے نظیر مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز ہرگز. یہ لوگ فقر اور ذلت کے مزداق نہیں ہوتے. اب دنیا سجن للمومن میں اگر سجن کے معنی نسبتی کریں کہ اہل اللہ کو جو کچھ جنت میں ملے گا اس کے مقابلے میں یہ دنیا سجن ہے تو ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کو کبھی عذاب نہیں کرتے, بلکہ اس دلیل سے یہود و نصارہ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہے. ان دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہیں. تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم, المائدہ آیت 19, کہ اگر تم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دکھ اور تکالیف کیوں دیتا ہے. پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر ایک قسم کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ مجلنا منہم, بس اگر اس کے پیاروں کو عذاب ہوتا رہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا. انبیاء پر اگر کوئی واقعہ مصیبت کے رنگ میں آتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کو وہ دنیا پر ظاہر کرے کہ جو ہماری طرف سے آتے ہیں اور ہمارے ہو جاتے ہیں وہ کن اخلاق فاضلہ سے صاحب ہوتے ہیں. امام حسین پر بھی ایسا واقعہ گزرا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے واقعات گزرے, مگر صبر اور استقلال اور خدا تعالیٰ کی رضا کو کس طرح مقدم رکھ کر بتلایا. انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں, یا ابتلاء کی حالت میں اور یا انعام کی حالت میں. اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا, کیونکہ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے, اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا مکی ہے اور کچھ مدنی. مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی اظہار آسانی پر صبر کا نمونہ دکھایا اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے, اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی. پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثروں کو عفو کر دیا باوجود قوت انتقام پانے کے, پھر انتقام نہ لیا. اب حال میں مولوی عبدالعزیز صاحب شہید مرحوم کا نمونہ دیکھ لو کہ کس صبر اور استقلال سے انہوں نے جان دی ہے. ایک شخص کو بار بار جان جانے کا خوف دلایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی امید دلائی جاتی ہے کہ اگر تو اپنے اعتقاد سے بظاہر توبہ کر دے تو تیری جان نہ لی جاوے گی مگر انہوں نے موت کو قبول کیا اور آپ سے روگردانی پسند نہ کی. اب دیکھو اور سوچو کہ اسے کیا گیا تسلی اور اطمینان خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہوگا کہ وہ اس طرح پر دنیا و مافیا پر دیدہ دانستہ لات مارتا ہے اور موت کے اختیار کرتا ہے. اگر وہ ذرا بھی توبہ کرتے تو خدا جانے امیر نے کیا کچھ اس کی عزت کرنی تھی, مگر انہوں نے خدا کے لیے تمام عزتوں کو خاک میں ملایا اور جان دینی قبول کی. کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آخر دم تک سنگساری کے آخری لمحے تک ان کو مہلت توبہ کی دی جاتی ہے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں, لاکھ روپے کی جائیداد ہے, دوست یار بھی ہیں. ان تمام نظاروں کو پیش چشم رکھ کر اس آخری موت کی گھڑی میں بھی جان کی پرواہ نہ کی. آخر ایک سرور اور لذت کی ہوا ان کے دل پر چلتی تھی جس کے سامنے یہ تمام فراق نظارے تھے. اگر ان کو جبرن قتل کر دیا جاتا اور جان کے بچانے کا موقع نہ دیا جاتا تو اور بات تھی, مجبوراً تو ایک عورت کو بھی انسان قتل کر سکتا ہے, مگر ان کو بار بار موقع دیا گیا باوجود اس مہلت ملنے کے پھر موت اختیار کرنی بڑے ایمان کو چاہتی ہے. اولیاء اللہ کی ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتے ہیں, سو انہوں نے ظاہر کی. ہمارے کام کا وہ انسان ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت اور نہیں تو کم از کم ایک سال ہماری مجلس میں رہے اور تمام ضروری امور کو سمجھ لے اور ہم اطمینان پا جاوے ہیں کہ تہذیب نفس وغیرہ کے یورپ وغیرہ ممالک میں جا سکتا ہے, مگر تہذیب نفس مشکل امر ہے, مرحلہ ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا آسان مگر یہ مشکل. دینی تعلیم کے لیے بہت علوم کی ضرورت نہیں ہوتی, طہارت قلب اور شے ہے. خدا ایک نور جب دل میں پیدا کر دیتا ہے تو ایسے علوم خود حاصل ہوتے جاتے ہیں. 10 نومبر 1903 بوقت ظہر. شیخ فضل الہی صاحب سوداگر رئی صدر بازار راولپنڈی اور جناب محمد رمضان صاحب ٹھیکیدار جیلم اور چند دیگر اصحاب نے بیعت کی. بعد بیعت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے اور اس کی طرف عزت سے انسان کی جان پر, مال پر, آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں, لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا. ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہا کہ جن میں وہ خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے, حتیٰ کہ انشاءاللہ بھی زبان سے نکالنا ان کے نزدیک معیوب ہے. مگر پھر بھی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو ان خیالات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہر آن میں اور اپنے ہر ایک ذرہ کے قیام کے لیے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے, اور اگر وہ انانیہ سے نکل کر غور سے دیکھے تو تجربے سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا. اپنے آپ کو ہر آن میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانے پر سر رکھنا, یہی اسلام ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریقے اختیار نہیں کرتا اور اس پر قدم نہیں مارتا تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا. ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر انسان کو ایک سوئی نہ ملے تو اس کا کس قدر حرج ہوتا ہے, تو پھر کیا خدا کا وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت انسان کو نہ ہو اور اس کے وجود کے بغیر وہ زندہ رہ سکے؟ جب تک انسان کو صحت, مال, اقتدار حاصل ہوتا ہے تب تک اس کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ آبا پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا محتاج نہ جانے. لیکن جب مصائب اور مشکلات آ کر پڑتے ہیں تو اس کا یہ مذہب خود بخود بدلنا پڑتا ہے. اسی لیے جو لوگ مصائب اور شدائد کے نشانہ رہتے ہیں ان کا مذہب ہی اور ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو طاقت والا ہو اور ہمیں پناہ دے سکے. ایک صاحب محمد رمضان ہوتے تھے, وہ خدا کے قائل نہ تھے, مگر جب مرض الموت نے آ کر ان کو پکڑا تو آخر اپنا مذہب بدلا اور اس وقت کہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ مجھے تندرستی حاصل ہو جاوے تو میں پھر کبھی خدا کے وجود سے منکر نہیں ہوگا. اس لیے انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ غفلت سے پرہیز کرے اور اس ذات پر نظر رکھے جس کے بغیر ایک ذرے کا قیام بھی مشکل ہے. لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان اس کی طرف بار بار رجوع کرے اور اس کے مقابلے پر کسی اور وجود اور شے کو متصرف اور مقتدر نہ جانے. جو شخص ایک بکری رکھتا ہے تو اس سے اسے وقت مستفید ہوتا ہے, دودھ حاصل کرتا ہے, لیکن جس نے خدا کا نام دے کر اس کی ضرورت کو بالکل محسوس نہ کیا اور نظر استخفاف سے اسے دیکھا اور ایک فرضی بت کی طرح اس کے وجود کو سمجھا تو خدا کو اس شخص کی کیا پرواہ ہے. انسان پر جو انقلابات آتے ہیں وہ سستی کی ضرورت کو خود ثابت کرتے ہیں. اس جماعت میں داخل ہو کر اول تغیر زندگی میں کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو کہ وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے, پھر اس کے احکام کو نظر خفت سے ہرگز نہ دیکھا جاوے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جاوے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جاوے. مثلا نماز کا حکم ہے, جب ایک شخص اسے بجا لاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو بعض لوگ اسے تمسخر کرتے ہیں, اور آج کل بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں جو کہ ارکان نماز کی بجاوری کو ایک بیہودہ حرکت کہتے ہیں. لیکن ایک مومن کو ہرگز لازم نہیں کہ ان باتوں اور ہنسی اور استہزاء سے اس کی ادائیگی کو ترک کرے. لوگوں کے ایسے خیالات اور خدا کے احکام کو نظر استخفاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ عذاب کو چاہتا ہے. ان لوگوں کی زندگی مردوں کی سی ہے, انبیاء کے سلسلے پر کہ جس کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوتا ہے ان کو ایمان نہیں, مگر ہم سچی اور حقیقی رویے سے گواہی دیتے ہیں کہ خدا برحق ہے اور سلسلہ انبیاء کا برحق ہے. مرنے پر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جنت اور دوزخ سب کچھ جس سے آج یہ منکر ہیں برحق ہے. جب سے آزادی کے خیالات اور تعلیم نے دلوں اور دماغوں میں جگہ لی ہے اس وقت سے بہت بگاڑ پھیلا ہے. خیالات ایسے پراگندہ ہوئے ہیں کہ شریعت کو خود ترمیم کر لیا ہے, دنیا کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے. شریعت نے ایک حد تک رعایت اسباب کی اجازت دی ہے. مثلا اگر ایک قطعہ زمین کا ہو اور اسے کاشت نہ کیا جاوے تو اس کے نسبت سوال ہوگا کہ کیوں کاشت نہ کیا, مگر بہما وجوہ اسباب پر سرنگو ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے اور گویا خدا کے ہستی سے انکار. رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیے کہ شرک لازم نہ ہوئے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں. دل با یار اور دست با کار والی بات ہونی چاہیے, لیکن حال میں دیکھا جاتا ہے کہ زبانوں پر تو سب کچھ ہے, توکل بھی ہے, توحید بھی ہے, مگر دل میں مقصود ذات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے. رات دن اسی خیال میں ہے کہ مال باؤ سا مل جاوے, عزت دنیا میں حاصل ہو. یہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں جس نے ہلاک کر دینا ہے. ہماری شریعت اور ہمارا دین دنیا میں کوشش کرنے سے نہیں روکتے, صرف اتنی بات ہے کہ دین کو مقدم رکھ کر اگر کوشش کی جائے تو تلاش اسباب جرم نہیں, ہاں ایسے طور پر جسے خدا نے حرام ٹھہرایا نہ ہو, جیسے کہ رشوت اور ظلم وغیرہ سے روپیہ کما جاتا ہے. اگر خدا کے راہ میں صرف کرنے, اولاد پر خرچ کرنے اور صدقات وغیرہ کے لیے تلاش اسباب کی جائے تو حرج نہیں, کیونکہ مال بھی تو ذریعہ قرب الہی ہوتا ہے, مگر خدا کو بالکل چھوڑ دینا اور بالکل اسباب کا ہو رہنا یہ ایک جزام ہے, اور جب تک کہ قبضے روح نہ ہو جاوے اس کی خبر نہیں ہوتی. خدا سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ بڑی نعمت ہے جسے حاصل کرنا چاہیے اور متکبر گردن کش نہ ہونا چاہیے. اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مدانہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوتا ہے, یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں. دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے, دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مدانہ وغیرہ سے کام نہ لے. جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, سورہ نحل آیت 91. تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے. جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے. اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے. جو لوگ اس سے دور ہیں اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا, زندگی کا اعتبار نہیں. نماز صدق و صفا میں ترقی کرو. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شبہات سے ہنوز لڑائی ہے. پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب اعتماد کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے, وہ حضرت عادیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو محبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے. اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامور من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدائے امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ ہونے پر بات صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے، تب خدا تعالی اسی کی حالت پر رحم کر کے اور کسی کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام اور کشوف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلے سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے، لیکن متعصب آدمی اور نہ وہ نمور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کے نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم تباہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کی ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں، اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں موجود تھیں، پھر ان نبیوں کے ظہور اور باعث کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے محتاج تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں، ایک فریق سعیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی، اور جو ایسا متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا، آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پالی اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسے ہی ہوا، پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرائے میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانے میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا، اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی متحدی سے چھڑا دے گا، اور اس سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے، ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پا کر اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو مرادہ کر کے اور نئے زمانے موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مسلح کو چاہتا ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا، سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا، لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرا التفات نہ کی، یہاں تک کہ زمانے کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کی اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے معنی کرتا ہے اور اس نے ناک ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے اور نفس سری کو اس کے ظاہر سے پھیر آیا اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے اور کتب مقدسہ کے الٹے معنی کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کے ایک حرف بھی صادق نہیں آتا، وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور نہ اس سے پہلے ایلیا نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح ماؤت کیوں کر ہو گیا۔ غرض ان بد قسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا اور جو حصہ متشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا، یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا، انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کے پیشگوئیوں کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید الکونین ہے معروم رہ گئے، اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا کیا. انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں، ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے، اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے. لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہیہ سے واقف تھے، انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں کو ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف و اسلام ہوئے. اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا، ایسے ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا، اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہوئے. غرض ان دونوں قوموں یہود و نصارہ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا، ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے. اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ تا ان کے بدبختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصارہ کے مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں، اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامور من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی، بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض اس سے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. مگر غافل اور سطح خیال کے انسان انوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوگی. جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات پر ہوتے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا، حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکی اور اس پر 1900 برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آنے والا بھی آ گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا. فرمایا یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہو کر آتے ہیں، خواہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد، ان کے نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں، ان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں. بس جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالب صادق بینات اور محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہود اور عیسائیوں کے یہ ابتلا پیش آ چکے ہیں، بس مسلمانوں کے اول افسار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور صرف متشابہات پر نظر آ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں، اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھائیں. یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا، بس پیشگوئیوں کو وہ دوسرا حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شکی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارہ یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو، مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں، کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی مطلوب کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں. اعتقادی امر تو الگ بات ہے، جو چاہو اعتقاد رکھو، مگر واقعی اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ احاد میں امکان تغیر الفاظ ہے. چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت فرق ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے. پر صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصے میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور آ جناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں، مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجود ذلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا. اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا. خلاصہ کلام یہ کہ دھوکہ کھانے والے اسی مقام پر دھوکہ کھاتے ہیں, وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے حارثے کے نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا, اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی معمور من اللہ آتا ہے تو جو علامتیں اس کے صدق کے نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے, اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہو یا بھی ان کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں. ہلاک شدہ امتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا, ان کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا. اپنے زوم میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں, ان کو بے نصیب رکھا. یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نافہمی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا, ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا. یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے مطابق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں, ایک حصہ بینات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا, اور ایک حصہ مشابہات کا جو اشتہارات اور مجازات کے رنگ میں تھا. لیکن افسوس اس قوم نے بھی اب پہلے خطاکار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان بینات کو رد کر دیا جو نہایت سفائی سے پوری ہو گئی تھی. حالانکہ شرط تقوی یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے, متشابہات پر زور نہ مارتے, اور بینات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھی فائدہ اٹھاتے. مگر وہ ایسا نہیں کرتے, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کی اکثر حصے نہایت سفائی سے پورے ہو چکے ہیں, تو نہایت لاپرواہی سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو اشتہارات کے رنگ میں تھی پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب پیشگوئیوں کو کیوں ظاہر طور پر پورا نہیں ہوا. اور بھائی اما جب پہلے مکذبوں کا ذکر آوے جنہوں نے بیان ہی ان لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی, اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور اشتہارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کے وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا, حق کو قبول نہ کیا, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے. حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ان پہلے مکذبوں نے کیا, جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے ان کو قبول نہیں کرتے, اور جو اشتہارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہیں. حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم کے طریقے مطابق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتی ہیں جس طرح ان کا خیال ہے, یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر بے شک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا, لیکن اس زمانے کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں. وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں, وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو انسان کے مکاری خیال کرتے ہیں, جب خدا قدوس کے پاک الہاموں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کس طرح ہے, مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مفتریات کے پھیلانے کے لیے وہ مہلت ملی جو سچے علماء کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی.